وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين
تفسير وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وإذا سمعوا اور جب وہ سنتے ہیں کون سنتے ہیں یہاں پہ نجاشی اور اس کے ساتھی مراد ہیں. جب وہ سنتے ہیں ما انزلا جو نازل کیا گیا, مراد کیا ہے قرآن, الی رسولی رسول کی طرف, رسول سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کہ جب نجاشی اور اس کے ساتھی جو ہیں جو کچھ نازل کیا گیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو ان کو سنتے ہیں ان آیات کو قرآن کو, تو ہوتا کیا ہے ترا اعینہم کہ تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھیں, ان کی آنکھوں کا کیا حال ہوتا ہے, تفیدو بہنے لگتے ہیں, بہتی ہیں من الدمی آنسوؤں سے, تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں, کیوں مما عرفوا من الحق, حق شناسی کے اثر کی وجہ سے, حق کی معرفت کی وجہ سے, قرآن کی آیات کا جو وہ اثر لیتے ہیں تو ان کی آنکھیں جو ہیں ان سے آنسو بہنے شروع ہو جاتے ہیں. پھر وہ کیا کہتے ہیں یقولونا, وہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب, آمنا ہم ایمان لائے, فاکتبنا بس تو لکھ لے ہم کو, کہاں پہ مع الشاہدین گواہی دینے والوں میں سے. یہ جو آیت ہے اس کا جو ہمیں شان نزول پتا چلتا ہے وہ کیا ہے کہ یعنی بلکہ صرف یہ 83 آیت نہیں بلکہ 82 سے 85 تک, اس کو آپ نوٹ کر لیں اس بات کو, جو آپ نے چھٹے پارے میں آخری آیت پڑھی نا 82 لتا جی دنہ سے جو شروع ہوتی ہے, تو 82 سے لے کے 85 تک یہ سب آیتیں نجاشی اور اس کے جو ساتھی ایمان لائے تھے ان کے بارے میں ان کی صفات بیان کرنے کے سلسلے میں نازل ہوئیں. کیسے؟ کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ کی جو تکلیفیں تھیں ان سے تنگ آ کر 5 ہجری میں یعنی 5 ہجری نبوت میں مسلمانوں نے حبشہ کی طرف جو ہے وہ ہجرت کی, بلکہ 5 ہجری نہیں بلکہ کہنا چاہیے 5 نبوت میں, یعنی ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ آپ کو نبی بنے ہوئے 5واں سال تھا, تو 5ویں نبوت میں مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. تو حبشہ کا جو بادشاہ تھا قریش مکہ سے بھی اس کی دوستی تھی, تو مسلمان وہاں پہ جب چلے گئے تو قریش مکہ کا ایک وفد گیا تاکہ مسلمانوں کو واپس لایا جائے, اور چند درباریوں سے مل کر انہوں نے تحفے دیے تحائف دیے. اور قریش مکہ نے کن لوگوں کو بھیجا تھا؟ وہ لوگ جو بہت ہی سمارٹ تھے, یعنی عبداللہ بن ربیعہ اور عمر بن عاص. قریش مکہ نے عبداللہ بن ربیعہ اور عمر بن عاص کو بہت سے تحفے دے کر بھیجا نجاشی کے پاس تاکہ وہ جو مسلمان وہاں پہ ہجرت کر کے چلے گئے ہیں تو ان کو واپس کر دے. تو یہ گئے جا کے انہوں نے نجاشی کے درباریوں کو تحفے تحائف دیے اور پھر کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل جب ہم نجاشی کے سامنے جا کر بات کریں گے, ان سے اپنی درخواست کریں گے, تو تم ہماری ہاں میں ہاں ملانا اور سفارش کرنا کہ مسلمان ہمیں واپس کر دیا جائیں. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ دوسرے دن اس وفد نے دربار میں حاضر ہو کر کہا کہ ہمارے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے ہیں مکہ سے بھاگ کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں, آپ انہیں واپس کر دیجئے. رشوت لینے والے درباریوں نے بھی ہاں میں ہاں ملائی, لیکن نجاشی بڑا انصاف پسند بادشاہ تھا. اس نے کہا جب تک میں ان کی بات بھی نہ سن لوں میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا. چنانچہ دوسرے دن مہاجر مسلمانوں کو دربار میں بلا کر ان کا بیان لیا. جب انہوں نے ان مشرکوں کی تکلیفوں اور مسلمانوں کی مظلومیت کی داستان سنائی تو اس نے مشرکین مکہ کو صاف صاف یہ جواب دے دیا کہ وہ انہیں واپس نہیں کرے گا اور وہ اپنا سموہ لے کر واپس ہو گئے, یعنی رخصت ہو گئے. اب اسی وفد کے ایک آدمی کو ایک تدبیر سوجی, اسے محسوس ہوا کہ اس طرح کامیابی یقینی ہو جائے گی. وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا ہم کل پھر دربار میں پیش ہوں گے اور میں ایک ایسی بات پیش کروں گا کہ بادشاہ دیکھنا خود بخود مسلمانوں کو ہمارے حوالے کر دے گا. اور وہ بات کیا تھی کہ اس وقت تک پوری عیسائی دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے کا عقیدہ رائج ہو چکا تھا, پوری عیسائیت میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کون ہیں, رسول نہیں بلکہ اللہ کے بیٹے. ابن اللہ ہونے کا عقیدہ رائج ہو چکا تھا جبکہ مسلمان انہیں ابن اللہ نہیں مانتے تھے, فقط اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ ہی سمجھتے تھے. چنانچہ دوسرے دن یہ وفد دربار میں حاضر ہوا اور نجاشی سے کہا کہ ان مفرور بے دینوں سے آپ یہ تو پوچھئے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ کیا رکھتے ہیں, اور کچھ غلط سلط باتیں بھی بتائیں. دوسرے دن پھر مسلمانوں کی طلبی دربار میں ہوئی, انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ کفار مکہ نے اب ہم پر نیا وار کیا ہے اور وہ کس قسم کا ہے. بہرحال ان مظلوم مسلمانوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ جو بھی بات کہیں گے سچ کہیں گے، خواہ میں اس کی کتنی سزا کیوں نہ بھگتنی پڑے۔ مسلمانوں نے اس غرض کے لیے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، اپنا نمائندہ منتخب کیا۔ دوسرے دن جب نجاشی نے مسلمانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق سوال کیا تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے جواب میں سورت مریم کی آیات کی تلاوت کی۔ یہ آیات سن کر نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا اور مسلمانوں سے کہنے لگا، واللہ جو کچھ تم نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے، یعنی اس تنکے سے بھی زیادہ، اس سے ہٹ کر نہیں ہے، جو تم نے کہا بالکل وہی ہے۔ نجاشی کے اس تبصرے پر درباری بھی ناراض ہوئے اور قریشی سفارت کی تمام امیدوں پر اوس پڑ گئی، مگر نجاشی نے کسی کی پرواہ نہ کی اور مسلمانوں کو اپنے ملک میں کھلے دل سے رہنے کی اجازت دی، اور وفد کو بری طرح ذلیل ہو کر واپس جانا پڑا۔ اس واقعے کے کئی سال بعد نجاشی نے 79 مسلم عیسائیوں پر مشتمل ایک وفد مدینہ میں رسول اللہ کی خدمت میں روانہ کیا، اور یہ لوگ جب قرآن سنتے تو ان پر رقت طاری ہو جاتی اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے، اور پھر ان کی یہ کہنا کہ ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین کہنا شروع کر دیتے۔ تو کہتے ہیں کہ ایسے ہی لوگوں کی کیفیت جو ہے یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح ہمیں جو ہے وہ یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن امیہ دمری کو، دعاد میم را یا حضرت عمر عین میم را واو، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ اگر تو جیسے عمر لکھا جاتا ہے حضرت عمر تو عمر کہیں گے، اگر اس کے آگے واو آئے گی نا تو اس کو عمر نہیں پڑھا جاتا، عمر پڑھا جاتا ہے اور بہت سائلنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو عمر کے اندر جب آپ عمر لکھیں عین میم را تو واو لکھنا ضروری ہے کیونکہ واو سائلنٹ ہے اور عمر پڑھا جاتا ہے۔ تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن امیہ دمری کو اپنا ایک خط دے کر نجاشی کے پاس بھیجا، جو انہوں نے جا کر اسے سنایا۔ نجاشی وہ خط سن کر حبشے میں موجود مہاجرین اور حضرت جعفر بن طیار کو اس نے اپنے پاس بلایا، اور اپنے جو علماء تھے نا، علماء عباد زہاد جو بھی نیک لوگ تھے عبادت کرنے والے، ان کو بھی جمع کیا۔ پھر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو قرآن کریم پڑھنے کا حکم دیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورۃ مریم پڑھی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور ان کی ابدیت اور رسالت کا ذکر، جسے سن کر وہ بڑے متاثر ہوئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے اور وہ ایمان لے آئے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آنسو جو بہے اور حق کا اثر ہوا، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نجاشی اور اس کے ساتھی مراد ہیں، اور بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نجاشی نے 70 لوگ رسول اللہ کے پاس بھیجے تھے، اور وہاں جب انہوں نے قرآن سنا تو قرآن سن کر جب ان کے آنسو بہنے لگے تو وہ اس سے مراد ہے۔ بہرحال یعنی اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ عیسائی ہی، ٹھیک ہے؟ اور یہ لوگ جو تھے یہ یعنی قرآن مجید یعنی حق کا ان کے اوپر اتنا اثر ہوا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب نجاشی کی موت کی خبر رسول اللہ کو پہنچی تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ حبشے میں تمہارا بھائی ہے جس کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی نماز پڑھو، چنانچہ ایک صحرا میں آپ کی نماز جنازہ غائبانہ ادا کی گئی۔ یہ بخاری کی روایت ہے، اور ہمیں ایک اور صحیح بخاری کی روایت ملتی ہے کہ اہل کتاب کے وہ لوگ جو رسول اللہ کی نبوت پر بھی ایمان لائے انہیں جو ہے وہ دگنا اجر ملے گا۔ کیوں؟ ایک عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا اور ایک جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا۔ تو آپ جو ہیں یعنی یہ سارے جو واقعات ہیں یہ کن آیات کے سلسلے میں نازل ہوئے، یعنی یہ جو واقعات تھے اس سلسلے میں یہ آیات نازل ہوئی 82 سے 85۔ 82 کا ترجمہ آپ پھر سن لیجئے کہ تم اہل ایمان کی دشمنی میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک دنیا فقیر پائے جاتے ہیں اور ان میں غرور نفس جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو ہمیں کیا بات پتہ چلی تھی کہ یعنی دشمنی میں یہودی اور مشرک بڑے ہوئے ہیں۔ دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی تھی کہ عیسائیوں کے اندر دشمنی تو ہے لیکن کم ہے، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ ان کے اندر عالم پائے جاتے ہیں، ہے نا؟ عالم کون ہوتا ہے؟ جو باعمل ہوتا ہے، ہے نا؟ اور دوسرا جو جن کے اندر علم ہوتا ہے تو وہ عاجزی انکساری والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا۔ تو جو یہودی تھے وہ کون تھے؟ وہ اللہ کی آیات کو کھانے والے، بیچنے والے اور سازشیں کرنے والے، اور پھر کیا تھا کہ علم کو چھپانے والے، ہے نا، یہ ساری صفات آپ پہلے ان کی جو ہے وہ پڑھ چکی ہیں. تو ان ان ساری وجوہات سے کہ وہ آیتوں کو کھاتے تھے، بیچتے تھے اور سود کھاتے تھے، نبیوں کو قتل کرتے تھے، ان کی تکذیب کرتے تھے، تو ان کے اندر کیا تھی؟ ان کے اندر سنگدلی تھی، بخیل تھے وہ، اور وہ ان کے اندر تکبر پایا جاتا تھا. جبکہ یعنی ان کے اندر علم والے لوگ ہونے کی وجہ سے ان کے اندر نرمی اور عاجزی پائی جاتی تھی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یعنی یہ لوگ جو ہیں یہ اسلام کے جو ہیں وہ دوست ہیں، بلکہ کل بھی آپ نے یہ بات جو تھی وہ پڑھی تھی کہ اصل بات کیا ہے کہ یہود کے مقابلے میں یہ اسلام اور مسلمانوں سے کسی قدر قریب تھے. اختلافات ہونے کے باوجود دوسروں کی نسبت مسلمانوں سے دوستی کو ترجیح دیتے تھے. اور لیکن اصل بات کیا ہے کہ یعنی وقت اور حالات کے لحاظ سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے. تو ہم دوستی کس سے کرنی ہے؟ مسلمانوں سے ہی کرنی ہے. لیکن ان میں جو نیک لوگ تھے، کسی سینہ و رہبانہ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ان میں نیک لوگ تھے، اور جیسے پھر آیت 83 میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ جب وہ سنتے ہیں جو کچھ رسول پر نازل کیا گیا ہے تو ان کی آنکھیں حق شناسی کے اثر سے ان میں سے آنسو شروع ہو جاتے ہیں، آنسو بہنے لگتے ہیں. تو پہلی بات ہمیں یہاں پہ کیا پتا چلی کہ قرآن مجید ایسی لازوال دولت ہے اور ایسی جسم اور دل پر اثر کرنے والی نعمت ہے کہ اس سے جو ہے دل پگھلتے ہیں، دلوں پر اثر ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ عام طور پہ جب آپ کلاس میں ہوتی ہیں، قرآن ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو آنسو بعض اوقات بہنے شروع ہو جاتے ہیں. اس کی کیا ریزن ہوتی ہے؟ کبھی تو یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی یاد آتی ہے اور آیت اس سے میچ کرتی ہے، ہم پہ اثر ہوتا ہے. کبھی کیا ہوتی ہے کہ قرآن کی آیت کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ ہم پہ جو ہے نا اس کا اثر ہوتا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ نجاشی نے اور اس کے ساتھیوں نے جو آیات کو سنا تو اس سے کیا ہوا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. یعنی اتنے وہ نیک تھے کہ جب قرآن کو سنا، انجیل کو نہیں، قرآن کو، انجیل پر تو ایمان لانے والے تھے، لیکن حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے. اور انہوں نے یعنی حق بات کو جو ہے وہ پہچان لیا. اور اس سے بھی بڑی اہم بات کیا ہے کہ حق بات پہچاننے کے بعد یعنی دل پر اثر ہوا تو اظہار زبان سے ہوا، یعنی کہ وہیں پہ آنسو بہے اور وہ خاموش ہو کر رہ گئے. نہیں، یقولون ربنا آمنا، وہ پکار اٹھے کہ اے ہمارے رب ہم آپ پر ایمان لے آئے. تو کیا ہے کہ آیات کو سننے کے بعد ہی ان پر اس بات کا اتنا اچھا اثر تھا کہ وہ خشیت الہی کے نور سے معمور ہو گئے. اور اس کے ساتھ ہی کیا ہے کہ حق کی کرنیں ان کے دل کے اندر روشنی پیدا کرنے لگیں اور بے قراری کے ساتھ ان کی آنکھوں سے آنسو جو تھے وہ بہنے لگے، یعنی آنکھیں آنسو سے لبریز ہو گئیں اور وہ پکار اٹھے کیا کہ ہمارے رب ہم جو ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لا رہے ہیں، ہم اس رسول پر ایمان لا رہے ہیں. اور ساتھ ہی کیا کہا، دوسری بات کیا کہی، فاکتبنا مع الشاہدین، کہ آپ ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لیجئے. تو گواہی کس چیز کی؟ کہ نبی سچا ہے، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں، کتاب تیری طرف سے ہے، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں، اور نبی کے ذریعے سے جو امانت ہمارے سپرد کی جا رہی ہے ہم اس کے پابند ہیں، یعنی عہد اس بات کا. تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی جو آ چکے ہیں اور اپنے ساتھ جو آخری کتاب لائے ہیں، تو ہم دنیا کے سامنے اس کی گواہی دیں گے کہ ہمارے صحیفوں میں بھی ان کے بارے میں بتایا گیا تھا، اور جو بتایا گیا تھا اس کے مطابق نبی اور کتاب آ چکی اور یہ سچی ہے. تو ہم اس کی جو ہے وہ گواہی دیتے ہیں. گواہی پھر کیسے؟ ایمان بھی لا رہے ہیں اور دوسروں کو بھی ایمان لانے کی جو ہے وہ ہم دعوت دیں گے. تو یہ تھا حبشہ کا نجاشی، اور یہ تھا جس نے جو مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے ان کو جو ہے وہ پناہ دی تھی. اور آپ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں پر بہت ظلم و ستم ہو رہا تھا مکہ میں، تو آپ نے مسلمانوں سے یہ کہا تھا کہ ہجرت کر لو نا، کہ وہاں کا حبشہ کا بادشاہ نہ خود ظلم کرتا ہے نہ کسی کو کسی پر ظلم کرنے دیتا ہے، اس لیے مسلمان کچھ عرصے کے لیے وہاں پر جو ہے وہ چلے جائیں. تو اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں نے دو دفعہ وہاں ہجرت کی. پہلی مرتبہ 11 لوگ حبشہ کی طرف نکلے، جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی جو رسول اللہ کی بیٹی تھی حضرت رقیہ بھی شامل تھی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر حضرت جعفر بن ابی طالب، ان کی سرکردگی میں مسلمانوں کا ایک بڑا قافلہ جو تھا روانہ ہوا. اس میں جو ہے وہ کیا تھا کہ عورتیں بھی تھیں اور اس کے علاوہ 82 مرد شامل تھے, اور یہ لوگ جو تھے انہوں نے جا کر جو ہے وہاں پہ پناہ جو تھی وہ لی تھی. تو یہاں پہ انہی لوگوں کی طرف جو ہے وہ اشارہ جو ہے وہ کیا گیا ہے. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق, کہ وہ کہتے ہیں یعنی نجاشی اور اس کے ساتھی جو تھے انہوں نے کیا کہا, یعنی گویا کہ اصل میں دراصل یہاں پہ ان کی خدا ترسی حق پرستی کی اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں کہ وہ اتنے اچھے تھے, ان کی اتنی اچھی صفات تھی کہ وہ یہ کہنے لگے کہ وما لنا, اور کیا ہو گیا ہے ہم کو اور ہم کیوں نہ ایسا کریں, وما لنا اور کیا ہے ہم کو, یعنی بڑے اچھے انداز میں انہوں نے جو ہے اس بات کو جو ہے پیش کیا کہ آخر کیوں نہ ہم ایمان لائیں, کس پر, اللہ پر, اور جو کچھ ہمارے پاس جو ہے وہ حق میں سے آیا ہے تو ہم اس کو کیوں نہ مانیں, یعنی دنیا بھی مخالف ہے اور دنیا نہیں بھی مانتی تو ہم جو ہے اس پر ضرور ایمان لائیں گے. تو یہاں پر جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا یہ انداز تھا کہ جب انہوں نے آیات کو سنا تو انہوں نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایمان لائے بغیر ہم جو ہیں وہ رہ جائیں, تو آیات کو سنتے ہی فوراً جو ان کا انداز تھا یہ ان کے عمل کی گواہی دی جا رہی ہے کہ کتنا اچھا عمل ان کا عمل تھا. دیکھیں یہاں پہ تین باتیں ہیں, پہلی چیز کیا ہے کہ ان کے دل کا ایمان, یہ آنکھوں کے راستے آنسو بہنے شروع ہو گئے. دوسری چیز کیا ہے, زبان اقرار کرنے لگی, یقولونا اس سے پتہ چلتا ہے. تیسری چیز کیا ہے کہ پھر انہوں نے کہا کہ ہم یعنی ان کا ایمان لانا, ان کا عمل کرنا. تو ایمان کے تین درجے ہوتے ہیں کہ دل کا قبول کرنا, ذہن کا قبول کرنا, اور پھر جسم کے اعضاء کا ساتھ دینا. تو وہ تینوں میں پورے اترے, اور ساتھ ہی ایمان لائے وہ کس لیے, وہ کیا چاہتے تھے, انہوں نے یہ کہا وَنَتْمَعُوا وَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ, انہوں نے کہا کہ ہم تو اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ داخل کر دیا جائے, داخل کر دے ہم کو ہمارا رب. اب آپ دیکھیں ربنا, اور پیچھے جب دعا مانگی تب بھی کہا یقولون ربنا, یہ ربوبیت کے قائل تھے. ربوبیت کیا چیز ہوتی ہے, کہ اللہ رب ہے, جیسے اللہ خالق ہے اس نے پیدا کیا, تو ربوبیت کیا ہے کہ ذرے کو کمال درجے تک پہنچانے والا, کہ پوری کائنات جو ہے اللہ کی ربوبیت کی نشانی ہے. پھل بھی ہیں, بارش بھی ہے, پانی بھی ہے, والدین کے اندر کے دلوں میں محبت بھی ہے, سب باتیں نا. تو اے ہمارے رب داخل کر دے ہم کو کہاں, ایک ایسی قوم کے ساتھ جو کہ صالحوں کی, صالح نیک لوگوں کی قوم ہے, یعنی اے ہمارے رب ہمارا شمار جو ہے وہ نیک لوگوں میں کر, صالح لوگوں میں کر. تو یہاں پر جو ہے اس چیز کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا جا رہا ہے, یہ بات واضح کر کے بتائی جا رہی ہے کہ ایمان اور عمل صالح کے بعد جس چیز کی ان کو جو تھی وہ فکر تھی وہ یہ تھی کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا نام ان لوگوں میں لکھا جائے جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ آخرت ہماری ہے اور ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی, لیکن ایسا نہ ہو کہ وہاں ان کو کچھ بھی نہ ملے. تو ہمارا شمار صرف باتیں کرنے والوں میں نہ رکھ, بلکہ کن لوگوں میں رکھ, جو صالح ہیں. اور آپ کو پتا ہے نا سورۃ فاتحہ میں آپ نے کیا پڑھا تھا کہ انعمت علیہم, کہ جن لوگوں پر اللہ رب العزت جو ہے وہ انعام کرتا ہے تو ان میں سے ایک, یعنی انعام کرنے والوں میں ایک جو ہے وہ صالح بھی ہیں. اور اس کے علاوہ ایمان جن لوگ اللہ تعالیٰ جن لوگوں پر اپنا انعام جو ہے وہ کرتا ہے وہ کون لوگ ہیں, انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, یعنی انبیاء اور اس کے بعد صدیقین اور شہداء اور پھر صالحین, سورۃ نساء آیت 69. تو یہ ہیں جن پر انعام کیا جاتا ہے. تو وہ بھی چاہتے تھے کہ ہمارا شمار جو ہے وہ ان لوگوں میں کر لیا جائے. تو اس سے ہمارے لیے پھر عمل کا اصول کیا ملتا ہے, آیت کا خلاصہ کیا ہوا. پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت جو ہے جب ہو تو ہمارے دل اور دماغ اور جسم میں ہڈیاں اور گوشت ہر چیز کے اندر جذب ہو جانی چاہیے. آپ قرآن سنتے ہیں نا, دیکھیں تلاوت بھی لگتی ہے, آپ ترجمہ روٹ ورڈ تفسیر کچھ آیتوں کو بار بار آپ سنتے ہیں, لیکن اس کا اثر ہم پر کیا ہے, کتنا اثر ہونا چاہیے کہ ہمارا پورا جسم اس کا اثر جو ہے قبول کرے. دوسری بات ہمیں کیا پتہ چلتی ہے کہ جو اثر جسم قبول کرے تو ہم اس کے مطابق جو ہے وہ ہم زبان سے اس کی گواہی دینے والے بنے, ان آیات کے مطابق سوچنے والے بنے کہ کرنا کیا ہے. تیسری بات کیا پتہ چلتی ہے کہ جسم کے اعضاء جو ہیں پھر ان پر عمل کرنے لگے. اور چوتھی بات کیا پتہ چلتی ہے کہ عمل جو ہے, عمل یعنی اصل فکر کیا ہے جو راستہ کھول دے, اصل راستہ کون سا ہے جو محبوب حقیقی تک پہنچا دے, ہے نا. تو پھر چوتھی بات کیا ہے کہ داخلہ ہو جائے ان لوگوں کے ساتھ, ساتھ مل جائے ان لوگوں کا جو کہ نیک ہیں, یعنی ایسا ایمان نہ ہو جو کہ صحیح ایمان نہ ہو, صحیح راستہ نہ ہو, بلکہ ایسا صحیح ایمان ہو انعمت علیہم کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انعام کیا ہے. تو پھر اس کے لیے کیا کرنا ہے, کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو بہت تیزی سے پڑھ لیتے ہیں, روانی سے پڑھتے ہیں, ناظرہ جسٹ ریڈنگ, میں حفظ کی بات نہیں کر رہی, ہاتھ کھڑا کریں. قرآن ختم تو ماشاءاللہ سب نے کر لیا, ٹھیک ہے نا, کسی نے ایک دفعہ کیا اور کسی نے ہو سکتا ہے کہ 200 دفعہ آپ کر لیا ہو, اور کسی نے جو ہے وہ 4 دفعہ کیا ہو, 3 دفعہ کیا ہو, تو ٹھیک ہے ریڈنگ کر کے الحمدللہ. بعض لوگ جو ہیں وہ دعوت کر لیتے ہیں اور پارٹی کرتے ہیں اور انعام تحفے اور ساری چیزیں, یہ بھی اچھی بات ہے کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کی جائے, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ہماری ذمہ داری کیا, صرف اس پر خوش نہ ہو جائیں, سینہ پھلا کر اور بچوں کو تھپکی دے کر فارغ نہ ہو جائیں کہ ہاں بھی بچوں کو جو ہے نا وہ قرآن ایک دفعہ مکمل ہو گیا ہے, بلکہ کیا بچے تیزی سے پڑھیں, جیسے کم از کم ویسے تو پڑھیں جیسے انگلش کی کتابیں پڑھ لیتے ہیں. اتنا بھی قرآن کا حق نہیں ہے کیا, ہے نا, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, یعنی انگلش یا اردو یا میگزین اور سٹوری بکس کو پڑھ لینا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ چھوٹے سے بچے ہمارے پڑھنے شروع کر دیتے ہیں, یہ نرسری کے بھی کہتے ہیں بڑی اچھی اس کی ریڈنگ آتی ہے, اور ریڈنگ کا یعنی اتنی 100 کتابیں پڑھی اور 200 پڑھی اور اس کا سرٹیفکیٹ لے کر ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں. لیکن اس سے بھی اہم بات کیا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو الکتاب ہے, بہترین کتاب ہے. تو ناظرہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہماری بہت تیزی سے اس کو پڑھنا چاہیے, یعنی روانی کے ساتھ ہمیں ناظرہ ریڈنگ آتی, اڑ اڑ کے نہیں, اٹک اٹک کے نہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو آتا نہیں ہے. ایک تو وہ شخص ہے نا جو کوشش کرتا ہے پھر بھی اس کی زبان میں لکنت ہے یا زبان چلتی نہیں ہے, اس کا تو کیس مختلف ہے. لیکن وہ جنہوں نے کوشش ہی نہیں کی, ایک دفعہ پڑھ کے اس کو بند کر کے رکھ دیا اور پھر 11 مہینوں بعد رمضان میں نوبت آتی ہے, تو وہ کہاں تیزی سے پڑھیں گے. جب اپنی اس کو روٹین لائف ہم بنائیں گے پھر تیزی سے پڑھی جائے گی نا کتاب. تو اب آج کل سمر ہے, یوتھ یہاں پہ ہی آ رہی ہے, اور اس کے علاوہ گھروں میں بھی ہمارے بچے ہیں, تو ہمیں روٹین بنانی چاہیے کہ بچے صبح ربع سنائیں, شام ربع سنائیں, سمر میں کم از کم ایک دفعہ ناظرہ قرآن ضرور ختم کریں بچے. یہ چھٹیوں میں یہ ماؤں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس سلسلے میں جو ہے نا بچوں کے ساتھ پلاننگ کریں. اور اس کے علاوہ خود بچوں کو بھی شوق ہونا چاہیے, اور جیسے سورت مائدہ اور الانام جو ہے یہ ان دنوں ہماری یوتھ بھی ہمارے ساتھ جب پڑھ رہی ہے, تو اس کی ریڈنگ بھی آنی چاہیے تیزی کے ساتھ, اس میں روانی پیدا ہونی چاہیے. تو فکر کریں اس بات کی, کیونکہ جب پڑھنی اچھی طرح آئے گی پھر اس کے معنی بھی سمجھ آتے ہوں گے, اس کی تفسیر سمجھ آتی ہوگی, تو سوچیں کہ ہمارے دل پر کتنا اچھا اس کا اثر ہوگا, کتنے خوبصورت ہوں گے وہ لمحے, انمٹ لمحے وہ ہوں گے, وہ ہماری زندگی کے بہار کے دن اور ٹائم ہے جب ہم قرآن سے گزر رہے ہیں اور قرآن اندر تک, جیسے آپ کوئی ٹھنڈی چیز پیتے ہیں اور محسوس ہوتا ہے کہ دل کو لگی ہے جا کر, تو جب قرآن جو ہے نا دل کو جا کے ٹچ کرے, تو وہ ہے بہترین لمحے اور وہ ہے بہترین عمل اور وہ ہے بہترین لوگ, خوش قسمت لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں داخل ہوں گے. تو ان کو بھی اس بات کی فکر تھی کہ اَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ. تو آئیے اس کے لیے سب مل کر پلاننگ کریں, دیکھتے ہیں یہ ہیں کہ کون پھر نیکیوں کی دوڑ میں آگے بڑھتا ہے. فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. پھر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو بدلا, کس چیز کا اللہ نے ان کو بدلا دیا, بما قالو جو انہوں نے کہا, انہوں نے کیا کہا تھا, انہوں نے ایک تو یہ کہا تھا آمنا, دوسرا انہوں نے کہا تھا فاکتبنا مع الشاہدین, تیسرا کہا تھا وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق, چوتھا کیا کہا تھا ونتمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین. تو جب ان کا عمل اتنا اچھا تھا, جب ان کی باتیں اتنی اچھی تھیں, ان کی سوچیں اور فکریں اتنی اچھی تھیں, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو میں نے بدلا دیا. بما قالو جو کچھ انہوں نے کہا, کیا بدلا دیا, جنات جنتیں, جنت وہ ہے جہاں خوشیاں ہیں، جہاں محبتیں ہیں، جہاں مسرتیں ہیں، جہاں پیار ہے، جہاں ہر طرح کی نعمتیں ہیں، جہاں سکون ہی سکون ہے، جہاں پیس ہی پیس ہے، جہاں انسان کی ہر خواہش پوری ہوگی، جو کچھ بھی وہ چاہے گا ہر خواہش اس کی پوری ہوگی. اور وہ اللہ نے کن لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے جنت؟ جو اللہ کے نیک لوگ ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، جو نیکیوں کی طرف دوڑتے ہیں، جو دنیا کی بجائے آخرت کے لیے جیتے ہیں، جو آخرت کی فکر کرتے ہیں، جن کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ کیا ہے؟ کہ ان کا رب ان سے راضی ہو جائے. جب وہ چلتے ہیں، جب وہ کھاتے ہیں، جب وہ دوڑتے ہیں، جب وہ سوتے ہیں، جب وہ ملتے ہیں، جب وہ جدا ہوتے ہیں، تو ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ میرا کوئی انداز ایسا تو نہیں تھا کہ جو میرے رب کو پسند نہ آیا ہو. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیں تیار کی ہیں. تو کیا کہا؟ کہ ان کے لیے ان کے ایسی باتیں کہنے پر اور ان کے عمل کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی. جنتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بدلے میں دی، اور جنتیں بھی کیسی کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں. آج کل پکنک کی پلاننگ آپ لوگ کر رہے ہیں، اور جب آپ کا وہ سروے میں دیکھ رہی تھی تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ لیک شور میں جانا چاہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاں والے پارک میں جاتے ہیں جہاں پہ ساتھ جو ہے وہ پانی بھی ہو، اس کا سین بھی ہو، جہاں گرینری ہو، جہاں زیادہ اچھی چیز ہو. تو فطری سی بات ہے، لوگ گھر بک کرواتے ہیں تو تب بھی چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہاں گھر بک کروانا چاہتے ہیں جہاں پہ جو ہے وہ گرینری بھی ہو، اور جہاں پہ سینری بھی ہو اور پانی بھی ہو، ہے نا. تو ایرن ڈیل پارک کی بات ہو یا کوئی اور دوسرا پارک، تو یہ ہماری انسان کی فطرت ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ایسی جگہ پہ رہے جہاں پہ اس کو پانی بھی ملے، سبزہ بھی ملے، پھول بھی ملے، پھل بھی ملے، پرندے بھی. تو نیچر کے انسان قریب رہ کر خوش ہوتا ہے. تو یہ جنت جو ہے نا وہاں پہ یہ چیزیں ملیں گی. اور پھر یہ جنت کی بہت بڑی خوبی ہے کہ خالدین فیہا، کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اچھا، کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ جوان رہنا، لیکن تھوڑے دنوں بعد جب شیشے کے آگے کھڑے ہوتے ہیں تو اداس ہو جاتے ہیں. کیوں؟ تھوڑے چہرے پر جھریاں آنے لگ گئی ہیں، چہرے کی رنگت بدل رہی ہے. اور کیوں اداس ہوتے ہیں؟ بالوں میں سفیدی آ رہی ہے. اور کیوں اداس ہوتے ہیں؟ کہ اب چلا نہیں جاتا، اب دوڑا نہیں جاتا، اب بھاگا نہیں جاتا. پہلے تو بڑے بھاگ بھاگ کے میں کھانے بھی پکاتی تھی، بیچ کے بھی اٹھاتی تھی اور کام بھی کرتی تھی، اب مجھ سے اتنا نہیں ہوتا، اب گاڑی بھی صحیح طرح چلائی نہیں جاتی، ہے نا، اب بھاگ بھاگ کے سیڑھیاں چڑھی نہیں جاتی. تو جوانی اور ہمیشگی تو یہ دنیا میں نہیں ہے، جنت میں لوگ ہمیشہ جوان رہیں گے. پھر گھر لے لیں تو دل چاہتا ہے کہ گھر پرانا نہ ہو اور گھر میں لوگ ہمیشہ ساتھ رہیں، ہے نا. اور دنیا یعنی ساری زندگی جو ہے کیا تھا کہ جب زندگی تھی تو وہ سکون اور خوشیاں اور گھر نہیں تھا، جب گھر ملا تو دنیا سے سفر کا وقت آ گیا، ہے نا، کہ اب خوشیاں منانے کا وقت ہے، کہ اب فارغ ہوئے ذمہ داریوں سے جانے کا وقت آ گیا. تو کہاں پہ جا کر جو ہے ہمیشہ خوشیاں مل سکتی ہیں؟ وہ آخرت کا گھر ہے، ہے نا. دنیا کے گھر میں آپ جتنی چیزیں بھی جمع کر لیں، ہو سکتا ہے پھر بھی آپ کو سکون اور پیس جو ہے وہ نہ ملے. بہت سے امیر لوگ ایسے ہیں، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، خوبصورت اور بڑا گھر ہے اور نوکر چاکر بھی ہیں، کھانا پینا بھی، ہر طرح کی نعمتیں، لیکن دل کو سکون نہیں ہے، نیند نہیں آتی، رات رات بھر دھڑکا لگا ہوا ہے، ڈر لگا ہوا ہے کہ چور نہ آ جائے، کوئی ڈاکو نہ آ جائے، پتہ نہیں کچھ ہو نہ جائے، عجیب بے قراری ہے، ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ تو یہ سکون جو ہے یہ دنیا میں دل لگا کے نہیں ملنے والا. یہ کہاں ملے گا؟ یہ اللہ کے پاس دل لگا کر، آخرت کی تیاری کر کے، نیکیاں کر کے، اچھے کام کر کے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر یہ سکون چاہتے تو جنت میں آؤ، پھر وہاں پہ ہمیشہ چیزیں ملیں گی جو بھی تم چاہو گے. خالدین فیہا، ہمیشہ وہاں پہ رہیں گے. لوگ اداس ہوتے ہیں، جاب تو بڑی اچھی تھی لیکن چھوٹ گئی، ہے نا. سعودیہ کا کانٹریکٹ ملا تھا لیکن وہ دو سال کا تھا، پھر ختم ہو گیا. بحرین کا ملا تھا، پھر وہاں سے نکال دیا گیا، ہے نا. کیوں لوگ یہاں پہ بھاگ بھاگ کر آئے گلف کو چھوڑ کر؟ کہ وہاں والوں نے صحیح طرح گھاس نہیں ڈالی، وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ ہمیں سٹیزن شپ نہیں دی. تو کسی نے امریکہ کا رخ کیا، تو کسی نے کینیڈا کا کیا، اور کسی نے جو ہے وہ ہالینڈ کا کیا. تو کہیں کا بھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ پرماننٹ ایک انتظام ہونا چاہیے ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ان کے ایجوکیشن، ان کے گھر، ان کے فیوچر کا. تو اصل فیوچر کیا ہے؟ آخرت کا گھر. اور اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے. اور یہ کیا ہے؟ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ, اور یہ بدلہ ہے احسان کے درجے کی نیکی کرنے والوں کا. اور حدیث جبرائیل میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آخر میں کہتا احسان کے درجے کیا ہے, احسان کا درجہ کہ جب تم نماز پڑھو تو اس طرح نماز پڑھو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ اور اگر ایسا نہ کر سکو تو کمتر درجہ کیا ہے کہ کم از کم اس طرح سے پڑھو کہ پھر اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور احسان کا درجہ کیا ہے؟ حسن, بیوٹی, اچھے سے کسی کام کو کرنا. ایک یہ ہے کہ مثلا امی کہہ رہی ہیں کہ چائے پکا دو, چائے چاہیے نا, شام کا وقت ہے, امی چائے کا انتظار کر رہی ہیں, آپ کہتے ہیں بس. امی جب بھی آواز دیتی ہیں تو کہتی ہیں کہ ماہرہ بنائے اور دانیاں بنائے اور پھر ثنا بنائے ہیں, اور امی جو ہے وہ دوسری بہن کو کیوں نہیں آواز دیتی, اور امی آپ مجھے کیوں پکارتی ہیں, پھر آپ نے دو جملے بولے, دو انگڑائیاں لیں اور تھوڑا ادھر ادھر کی آوازیں نکالی, پھر آپ اٹھ کر کھڑی ہوئی, پھر آپ نے برتنوں کو پٹکنا شروع کیا زور زور سے, جس سے امی کو پتا چل رہا ہے کہ آپ اتنی خوشی میں نہیں ہیں. ادھر سے اٹھایا, ادھر اٹھایا, اب پانی گر رہا ہے اور چائے ابل رہی ہے, کھڑی اس کو چائے کو رکھ دیا سائڈ پر, ہو گئی اس لیے کہ یہ مصیبت اس وقت. اب میرا تو کارٹونوں کا ٹائم تھا اور کھیلنے کا ٹائم تھا اور میں تو بیٹھی چیٹنگ کر رہی تھی, ہو سکتا ہے وہ صحیح کام بھی نہ کر رہی ہوں آپ اس وقت. اب آپ نے چائے بھی جب دی تو پٹخ دی امی کے پاس زور سے, یہ لے چائے, ہے نا. تو اب بتائیں یہ کام تو کیا لیکن دوسرا یعنی اس کا کیا اسٹیٹس ہے. دوسرا کیا ہے کہ ایک بچی ایسی ہے کہتی ہے کہ میری امی کو چائے پسند ہے, وہ خود سے اٹھتی ہے, خود سے اس کو محبت پیار سے چائے کو کہتی ہے, سبز لیچی بھی ڈالنی چاہیے اس کی خوشبو آئے گی. ہو سکتا ہے میری امی جو ہے میری امی کو چینی اس میں نہیں ڈالنی, یا دودھ کتنا ان کو پسند ہے, یا میری امی کو جو ہے ایک ہے چائے بوائل کر کے پکائی جاتی ہے, دوسری چائے دم والی ہوتی ہے. بعض لوگوں کو دم والی چائے پسند ہوتی ہے نا, تو آپ کہتی ہیں امی کو دم والی پسند ہے, پھر آپ وہ لا کر امی کے سامنے پیش کرتی ہیں, کہتی ہیں امی کوئی ساتھ میں بسکٹ بھی دے دوں, کوئی کوکی, کوئی کیک کا پیس یا کوئی پکوڑا, پتہ نہیں وہ آتا ہے کہ نہیں آپ کو, ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ محبت کے ساتھ آپ نے چائے کا ایک کپ لا کے رکھا, اور امی پیئیں گی اس وقت, لیکن اس کا سرور بہت دنوں تک آتا رہے گا کہ میرے بچے نے, میری بچی اب اتنی بڑی ماشاء اللہ ہوگی, اتنی محبت سے مجھے اس نے آج جو ہے چائے کا کپ دیا, میری ساری تھکن دور ہوگی. امی پھر اٹھ کر بھاگنا شروع کر دیتی ہے, صبح سے بھاگ رہی تھی, کام کر رہی تھی, اور پھر ان کے اندر ایک طاقت آ گئی کہ اب اٹھ کر جو ہے نا بھاگنا شروع کریں اور آپ کی خدمت کے لیے اور کام کریں. تو دونوں میں بیٹا بہت فرق ہے نا. ایک یہ ہے کہ اسی طرح نماز, ایک یہ تو میں نے ماں کی مثال دی, اب اللہ تعالیٰ کے لیے نماز کی ہم مثال لے لیتے ہیں. ایک ہم کیسے نیکی کرتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا, ہم کہتے ہیں لو پھر زہر, ابھی تو زہر کی پڑھی تھی, اب عصر کا وقت آ گیا, ابھی تو پڑھی تھی میں نے, اچھا او ہو اب پھر سے وضو کرنا پڑے گا, یہ جرابیں پتہ نہیں اب پھر سے کیا کیسے کہاں کروں, اچھا چلو وضو, اچھا وضو کر لیتے ہیں رو دھو کے, پھر کہتے ہیں کہ اچھا اب میں نماز پڑھوں. یعنی خوشی نہیں, بیزاری, بے چینی, اور کبھی یہ کہ اچھا چلو ابھی تھوڑی دیر میں پڑھ لیتی ہوں, ابھی ہے ٹائم نا, ابھی چلو ابھی تو اتنا میں کھیل سکتی ہوں, ہے نا. اور ہم کیا کرتے ہیں اس کو ٹالتے رہتے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ منافق کی نشانی ہے کہ وہ نماز کو ٹالتا ہے, اور آخری جب وقت ہوتا ہے تو دو چار ٹھونگے مار لیتا ہے, اس میں کم ہی اللہ کو یاد کرتا ہے, ہے نا. تو اب اس میں کیا کہ نماز ہی رسک میں چلی جاتی ہے, تو اس کا کیا ہے کہ یہ احسان کے درجے کی نیکی نہیں ہے. اور دوسرا کون ہے جو نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے کہ ظہر پڑھ کر وہ سوچتے کب اثر کا وقت ہوگا, کب دوبارہ اللہ سے ملاقات کا وقت ہوگا. اور مومن کی معراج کیا ہے؟ نماز. جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, ہے نا. تو یہ کیا ہے کہ وذالک جزاء المحسنین, یہ ہے بدلہ احسان کے درجے کی نیکی کرنے والوں کا. اور یہ تو تھا نیک لوگوں کا رویہ, بروں کا کیا ہے؟ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم, رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو, تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جہنم والے ہیں. یہ پیچھے آپ پڑھ ہی چکی ہیں کہ اہل کتاب نے, جن میں سے جو ہے وہ یہودیوں نے جو ہے وہ جھٹلایا, تو کیسے جھٹلایا آپ پڑھی چکی تھی, ذالک بما اسوا وکانوا یعتدون, ہے نا. اور اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے اہل کتاب, کہ وہ جو تھے ایک تو کفر کرتے تھے اور دوسرا تکذیب کرتے تھے. اور عیسائی بھی, جس دن میں غلو ہے, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنانا ہے, حضرت مریم علیہ السلام کو خدائی میں شریک کرنا ہے, تو یہ ہے کفر وکذبوا بآیاتنا. اور آج مسلمان بھی کر رہے ہیں, ہے نا. تو غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی ان لوگوں میں شامل تو نہیں ہیں. تو جو بھی اللہ کا انکار کرے گا، اللہ کی آیات کا انکار کرے گا، ان کو جھٹلائے گا تو ان کو کیا ملے گا؟ اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ جہنم والے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا جہیم جہما سے ہے، شیر کا گھورنا، شیر کا انگڑائی لینا، غصے میں گھورنا۔ شیر کی آواز بڑی گرجدار ہوتی ہے، اس کی آنکھوں میں بھی غصہ ہوتا ہے، تو جہیم بھی اسی سے ہے کہ جہنم بھی اپنے شکار، جیسے شیر شکار اپنے شکاری کو جب دیکھتا ہے، کسی انسان کو یا کسی جانور کو جس کا اس نے شکار کرنا ہوتا ہے، تو اس کو گھورتا ہے، اس کی آنکھوں کے اندر ایک ہیبت ناکی غصہ دبدبا پایا جاتا ہے۔ اسی طرح جہنم جو ہے نافرمانوں کے لیے گھورے گی، اس کا انتظار کرے گی، شیر کی طرح بھپرے گی، گرجدار اس کی آواز ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے، اور ایسے لوگ جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے، تو جہنم کا ایک نام جہنم بھی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ ایمان لانے والوں کو یہ بات بتاتے ہیں کہ کس طرح میری اطاعت کرنی ہے، یعنی کفر بھی نہیں کرنا، تکذیب بھی نہیں کرنی، تو کرنا کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ تو اب آپ دیکھیں اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تحرموا، تم حرام نہ کر لو، کس کو؟ طیباتی، پاک چیزوں کو، اور پاک بھی کیسی؟ کہ ما احل اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں۔ ایمان لانے والوں، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، انہیں حرام نہ کر لیا کرو، اور کیا کرو؟ ولا تعتدوا، اور حد سے نہ گزرا کرو، دشمنی نہ کیا کرو، زیادتی نہ کیا کرو، اور اللہ، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا۔ اب یہاں سے لے کر آخر سورت تک، یہ سورت المائدہ کا اینڈ ہے۔ اب یہاں سے دوبارہ وہ باتیں کہی جا رہی ہیں جو سورت کے شروع میں آئی تھیں، اور آپ دیکھیں کہ قرآن کا یہ انداز بڑا خوبصورت ہے کہ جو باتیں شروع میں کہی تھیں، پھر اینڈ میں دوبارہ اہم باتوں کو جو ریپیٹ کیا جاتا ہے کہ اہم چیزیں دوبارہ ان کی یاد دہانی ہو جائے۔ تو مقصد کیا ہے؟ کہ یاد بھی رہیں، تنبیہ بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ جو ہے وہ عمل کی طرف جو ہے وہ رجوع کریں۔ اور یہاں پر ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ بہت سے ایسے سوالات تھے جو پوچھے جاتے تھے مسلمانوں کی طرف سے بھی، اور بعض اوقات اہل کتاب مسلمانوں سے کہتے تھے کہ آپ پوچھیں، تو بعض سوالات مفید ہوتے تھے، بعض غیر مفید ہوتے تھے۔ جو مفید ہوتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے جواب دے دیتے تھے، اور جو غیر مفید ہوتے تھے ان سوالات کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اور غیر ضروری سوال پوچھ پوچھ کر یہودیوں نے اپنے اوپر بہت سی چیزیں جو تھیں وہ کیا کیا، اپنے اوپر عائد کر لیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ان کی پابندی کر دی، تو نتیجہ کیا نکلا کہ اس کو نبھا نہ سکے اور کفر میں مبتلا ہوئے۔ تو مسلمانوں کو بھی یہ بتایا گیا کہ وہ ایک تو زیادہ سوال نہ پوچھا کریں، دوسرا فضول سوال نہ پوچھا کریں، تیسرا یہ کہ اس وقت نہ پوچھا کریں جب وہی نازل ہو رہی ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ پھر وہ چیز جو ہے وہ ان پر کھول کر رکھی جائے تو ان کو اچھی نہ لگے، یا ان پر پابندی لگا دی جائے کوئی بھی، ہے نا؟ تو غیر ضروری گفتگو سے مسلمانوں کو منع کیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت جو ہے امت مسلمہ کو بتا رہے ہیں کہ جب تم امت وسط ہو تو تمہارا مقام کیا ہے، تمہاری ذمہ داری کیا ہے، یعنی اصل چیز کیا ہے، کہ تم جو صحیح زندگی کا قانون ہے نا اس پر توجہ دو، اور وہ کیا ہے؟ انہی میں سے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو۔ یہاں پہ دو باتیں بہت اہم ہیں، ایک تو یہ کہ کوئی چیز حلال کیسے ہوگی، حرام کیسے ہوگی، انسان خود مختار نہیں ہے، اپنی مرضی سے نہیں کرے گا، بلکہ کیا ہے، حلال وہی جو اللہ نے حلال کی، اور حرام وہی جو اللہ نے حرام کی۔ دوسری بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے عیسائی جو تھے، انہوں نے کیا کیا تھا کہ خود ہی کہا کہ رہبانیت، ہے نا، خود ہی انہوں نے کہا کہ جیسے شادی یا میل جول جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اور غلو کیا دین میں، رہبانیت اختیار کی۔ دوسری طرف جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ جو ہے وہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے جیسے جس کو جو مقام نہیں دیا تھا وہ مقام دے دیا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے بارے میں ان کا جو عقیدہ تھا۔ تو اب یہ ہے کہ خود سے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا، یا دنیا کی جو لذتیں ہیں ان سے اپنے آپ کو محروم کر لینا، یا دنیا کے ساز و سامان کو کہنا کہ چھوڑ دینا ہے، تو اور سمجھنا کہ یہ کوئی نیکی ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بھی مسلمانوں کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں، جو پاک چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو. اس سلسلے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں گوشت کھاتا ہوں تو نفسانی شہوت کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے اپنے اوپر گوشت حرام کر لیا ہے. تو یہ آیت نازل ہوئی، اس کا شان نزول ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. تو اسی طرح یہ ترمذی کی روایت ہے. پھر اسی طرح جو ہے دیگر روایات بھی ہیں جن میں سے کہتے ہیں کہ بعض صحابہ ایسے تھے کہ جنہوں نے حلال چیزوں سے یہ کہا کہ ہم ان کو اختیار نہیں کریں گے، چھوڑ دیں گے. مثلاً عورت سے نکاح کرنا، رات کے وقت سونا، دن کے وقت کھانا پینا، تو وہ اسے اجتناب کرنے لگے. اور کیسے کہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، پوچھنے لگے رسول اللہ کا معمول کیا ہے. جب رسول اللہ کی ساری معمولات آپ ان کو پتا چلے تو کہنے لگے کہ یہ کم ہے، اور وہ تو اللہ کے نبی ہیں، اگر وہ سوتے بھی ہیں اور باقی سارے معاملات ہیں ان کے، تو ہمیں زیادہ ضرورت ہے نیکی اور عبادت کی. تو انہوں نے، کسی نے کہا قسم کھا کے کہ ہم جو ہے بیوی کے پاس نہیں جائیں گے، کسی نے کہا گوشت اور چکنائی استعمال نہیں کریں گے، کسی نے کہا رات رات بھر عبادت کریں گے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور اس پر آپ نے خطبہ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایسی باتوں کا حکم نہیں دیا گیا، تمہارے نفس کے بھی تم پر حقوق ہیں، روزہ بھی رکھو اور کھاؤ پیو بھی، راتوں کو قیام بھی کرو اور سو بھی، مجھے دیکھو میں سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا، گوشت بھی کھاتا ہوں اور گھی بھی، بس جو میرے طریقے کو پسند نہیں کرتا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. ہے نا، وہ مجھ سے ہے ہی نہیں جو میری سنت پر نہیں چلتا. پھر فرمایا یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے عورتوں کو اور اچھے کھانے کو اور خوشبو کو اور نیند کو اور دنیا کی لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے. میں نے تو تمہیں یہ تعلیم نہیں دی کہ تم راہب اور پادری بن جاؤ. میرے دین میں نہ عورتوں اور گوشت سے بچنا ہے اور نہ گوشہ گیری اور عزلت نشینی، الگ ہو جانا. ضبط نفس کے لیے میرے پاس روزہ ہے. رہبانیت کے سارے فائدے یہاں جہاد سے حاصل ہوتے ہیں. اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، حج اور عمرہ کرو، نماز قائم کرو اور زکات دو، اور رمضان کے روزے رکھو. تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے وہ اسی لیے تو ہلاک ہوئے کہ انہوں نے اپنے اوپر سختی کی، اور جب انہوں نے خود اپنے اوپر سختی کی تو اللہ نے بھی ان پر سختی کی. یہ انہی کے بقایا ہیں جو تم کو سوموں اور خانقاہوں میں نظر آتے ہیں. تو یہ تھی مختلف جو ہے وہ ہمیں جو روایات ملتی ہیں. اور بلکہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی کے بارے میں آپ کو پتا چلا کہ وہ ایک مدت سے اپنی بیوی کے پاس ہی نہیں گئے، دن رات عبادت میں مصروف رہتے ہیں. آپ نے ان کو بلا کر حکم دیا کہ ابھی اپنی بیوی کے پاس جاؤ. انہوں نے کہا میں روزے سے ہوں. آپ نے فرمایا روزہ توڑ دو اور جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک خاتون کے پاس شکایت آئی کہ میرے شوہر دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو عبادت، اور مجھ سے کوئی تعلق جو ہے وہ قائم جو ہے وہ نہیں کرتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مشہور تابعی بزرگ کعب بن کعب جو تھے ان کو مقدمے کی سماعت کے لیے بھیجا، اور انہوں نے فیصلہ دیا کہ اس خاتون کے شوہر کو 3 راتوں کے لیے اختیار ہے کہ جتنی چاہے عبادت کرے، مگر 4th رات لازماً ان کی بیوی کا جو ہے وہ حق ہے. تو یہاں پر ہمیں کیا بات پتا چلی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو. بعض لوگ کہتے ہیں جیسے شادی نہیں کرنی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اچھا پہنیں گے نہیں، بعض عورتیں کہتی ہیں میک اپ ہی نہیں کرنا. میں یہ نہیں کہتی اب کل سب میک اپ کر کے نکل جائیں باہر، مطلب جب موقع ہے شوہر کے لیے کرنا عبادت، موقع کی مناسبت سے اس کا استعمال کرنا. اسی طرح جو ہے بعض لوگ یعنی ایک کھانے پینے کی چیزوں کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ چیز ہم نے نہیں کھانی، ہے نا. جیسے کوئی کہہ دے کہ میں ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی، قسم کھا لے. کوئی کہہ دے فلاں کھانا میں نے بالکل نہیں کھانا، قسم کھا لے. یا فلاں جائز قائم میں نہیں کروں گی، یا فلاں سے میں ملوں گی نہیں. میل ملاقات تو کھانے پینے کی بات ہو، شادی کی بات ہو، نکاح کی بات ہو، یا اور کسی چیز کی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو. تو پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان لانے والوں کو مخاطب کیا ہے. تو ایمان لانے والوں کا کیا کام بنتا ہے؟ کہ جب اللہ کا کلام آئے تو عمل کرنے والے بن جائیں. دوسری بات کیا پتہ چلتی ہے؟ کہ اللہ نے جو حلال کیا ہے کسی انسان کی، مسلمان کی یہ جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ اس کو جو ہے وہ حرام کر دے. تو ہمیں بھی اس بات پر سوچنا چاہیے. بعض عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارے گھر بینگن نہیں پکتے، وہ تو ہم نے کبھی پکایا نہیں. بعض کہتی ہیں ہم کلیجی اور جو اس کے ساتھ چیزیں ہیں وہ ایسے نا گھن کا انداز اختیار کرتی ہیں کہ کوئی آپ کھاتے ہیں ہمارے، بہت ایسے نفرت سی ایسے اشارے سے. تو یہ چیز بھی جو ہے یہ صحیح نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کسی کو کوئی چیز جسمانی طور پر بیماری کی وجہ سے وہ چاہتا ہو کہ میں اس کو استعمال نہیں کرتا, اور یا کسی کو کوئی چیز پسند نہیں ہے تو بھی وہ ایسے جملے نہیں بول سکتا, اس کو بولنے نہیں چاہیے جو حلال ہے کہ اس کے بارے میں ایسی ناپسندیدگی کا اظہار کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت تھی؟ آپ ہر طرح کی چیز کھاتے تھے, اور اگر کبھی کوئی چیز آپ کو پسند نہ ہو آپ خاموش رہتے تھے, اور اگر کوئی چیز پسند نہ ہو تھوڑی کھا لیں لیکن بہت جملے ایسے بولیں تو کیا ہوتا ہے کہ باقی سب جو کھا رہے ہوتے ہیں ان کو بھی لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں, ہے نا. اور بعض عورتوں کو جو چیز پسند نہیں ہوتی وہ گھر نہیں پکاتی, جیسے بعض گھروں میں جیسے بینگن ہے یا بھنڈی ہے یا کدو ہے یا شلغم ہے یا اور ایسی بہت سی چیزیں پکتی نہیں, تو بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کیا چیز ہے. تو ضرورت ہے کہ جو چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں اور پاک ہیں تو ہم ان کو کھائیں, ان کا استعمال کریں. یعنی سبزیاں بھی ہیں اس میں, بعض لوگ پنیر اور چیز نہیں کھاتے, تو اگر آپ نہیں کھاتی جو کھاتے ہیں تو ان کو کھانے دیں. تو ہر طرح سے اس کو آپ لے سکتی ہیں کہ جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو. دوسری بات کیا کہی کہ ولا تعتدوا, کہ حد سے آگے نہ بڑھو. تو حد سے بڑھنا جو ہے اس سے مراد کیا ہے کہ کسی حلال چیز کو بغیر کسی عذر کے ثواب سمجھ کر چھوڑ دینا, یہ حد سے بڑھنا ہے. ہم کو بھی کوئی کام کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہمیں ثواب ملے اور اللہ راضی ہو جائے. اگر کوئی حلال چیز ہے بغیر کسی عذر کے, بغیر بیماری کے, بغیر کسی وجہ کے, آپ سمجھیں کہ میں یہ کھانے یا چیزیں نہیں کھاؤں گی اور مجھے ثواب ملے گا, تو یہ چیز جو ہے یہ حد سے گزرنا ہے نا. اس کو بعض لوگ تقویٰ سمجھتے ہیں, جیسے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے پھر بھی وہ اپنی حیثیت کے مطابق کپڑے نہ پہنے, صحیح سے رہیں نہ گھر کے اندر. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی فضل دیا ہے اس کا اظہار آپ سے آپ کی سواری سے آپ کے گھر سے ہونا چاہیے, کبر نہ ہو, کبر کی شان لیے بغیر, تکبر کے بغیر, ہے نا. تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے زیب و زینت دی ہے اس کو چھوڑ دیا جائے تو شاید ثواب ملے گا. نہیں, صحیح تقویٰ کیا ہے؟ اعتدال کے اندر رہنا, توازن کے اندر رہنا, کہ جو چیزیں جائز ہیں ان کا استعمال کیا جائے, جو ناجائز ہیں ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے. تو حد سے گزرنا کیا ہے؟ حلال چیز کو بغیر کسی عذر کے ثواب سمجھ کر چھوڑ دینا. اور دوسرا شخص یہ سمجھے کہ یہ جو ہے یہ بڑی متقیانہ بات ہے. ان اللہ لا یحب المعتدین, بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا, اللہ کو سخت ناپسند ہے. یحبو اللہ یعنی یہ نہیں یحبو کہا, لا یحبو اللہ پسند نہیں کرتا زیادتی کرنے والوں کو. تو ہمیں بھی اپنا جو گھر کا مینیو ہے, ہمارے بھی جو کھانے پینے کے لینے دینے کے طریقے ہیں, اس پر ضرور جائزہ لینا چاہیے. بعض لوگ جو رشتہ دار ہیں نا ان سے قسم کھا لیتے ہیں کہ ہم نہیں ملیں گے, حلال کو حرام کر لیا, رشتوں کو توڑ دیا, تو یہ چیز یہ بھی حد سے گزرنا ہے. وَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کھاؤ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رزق کے اندر جو ہے ایک تو کھانے پینے کی چیزیں آتی ہیں, دوسری اس کے ساتھ جو ہے علم بھی رزق میں آتا ہے, کہ علم سیکھنا چاہیے اور سکھانا چاہیے, اور اس کے علاوہ پیسے بھی رزق میں آتے ہیں, کہ دولت حلال طریقوں سے ہم کمائیں اور حلال طریقوں سے اس کو جو ہے وہ خرچ کریں. تو رزق جو ہے صرف کھانے پینے دسترخوان تک محدود نہیں ہے, بلکہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے ذہانت دی ہے وہ بھی رزق ہے, کوئی اچھے کام کوئی کرتا ہے تو وہ بھی رزق ہے, ہر ایک کو جو اللہ نے فن دیا ہے وہ اس کے لیے رزق ہے. تو بحثیت مجموعی اس کو بھی وسعت سے استعمال کیا جاتا ہے, اور یہاں پہ خاص طور پر جو استعمال کیا گیا ہے وہ کھانے پینے کے بارے میں, کہ کھاؤ اللہ نے جو تم کو رزق دیا ہے. حلالاً طیباً, دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ وہ حلال بھی ہے اور طیب بھی ہے. میں آپ کو پہلے بھی یہ بات بتا چکی ہوں کہ حلال اور طیب جو ہے اس میں کیا فرق ہے. یعنی ایک چیز ہو سکتا ہے مثلاً اب گائے ہے وہ طیب ہے, لیکن اگر وہ حلال, اس لیے وہ حلال نہیں ہے کہ حلال طریقے سے اس کو ذبح نہیں کیا گیا. تو ہر طیب چیز جو ہے وہ اس وقت حلال ہوتی ہے جبکہ وہ حلال طریقے سے اس کو ذبح بھی کیا جائے, ہے نا. اگر یعنی اس طرح کیا پتا چلا کہ گائے ویسے تو حلال ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کا حلال طریقے سے اس کو ذبح کیا جانا چاہیے. دوسری مثال آپ دیکھیں, سور ہے وہ تو حرام ہے, اب اس کو حلال طریقے سے آپ کا ذبح کرنا بھی اس کو جو ہے وہ حلال نہیں کر سکتا, وہ طیب ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے, وہ ہے ہی حرام. تو یعنی ضروری ہے کہ وہ حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور ڈرو اللہ سے. تو یہ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر اور اللہ کی محبت جو انسان کو گناہوں سے روک دے, اور ڈرو اللہ سے. الذی انتم بہ مؤمنون, اس اللہ کی نافرمانی سے لوگو بچو, اس سے ڈرو جس پر تم ایمان لائے ہو. انتم بہ مؤمنون, تم اس پر ایمان لائے ہو, کوئی اور تو ایمان نہیں لایا. کافروں نے تو انکار کر دیا, یہودیوں نے عیسائیوں نے تو انکار کر دیا, ایمان تو تم لائے ہو. تو جب ایمان کا دعویٰ کیا ہے تو اے مسلمانوں پھر تم کیا کرو کہ ان پر جو ہے وہ ایمان لاؤ اور اس کے مطابق جو ہے وہ عمل بھی کرو.